الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج ہماری تلاوت کا آغاز 21 پارے سے ہوا. اتل ما اوحی الیک، قرآن کی تلاوت کیجئے، نماز قائم کیجئے. نماز کی تاثیر ہے کہ یہ نمازی اور اس کے گناہ کے درمیان رکاوٹ بن جاتی ہے. تلاوت کیجئے، نماز قائم کیجئے. نماز کی یہ تاثیر ہے کہ نمازی اور گناہ کے درمیان نماز رکاوٹ بن جاتی ہے، یہ بے حیائی اور گندگیوں سے روکتی ہے. نماز کے اندر اخلاص ہے، نماز میں اللہ کی عظمت ہے، اس کے سامنے کھڑا ہوں، نماز میں اللہ کی یاد ہے. اگر یہ تین چیزیں ہیں تو نماز ہے، ان میں سے ایک بھی نہیں تو نماز کی طاقت نہیں ہوگی. اگر ایک لمحے کے لیے ہم اپنی نمازوں کا جائزہ لے لیں، مسجدیں نمازوں سے نمازیوں سے بھر گئیں، مسجدیں نمازیوں سے بھر گئیں، لیکن گھر اور بازار میں گناہوں کا وہی سیلاب بہ رہا ہے. مسجدیں نمازیوں سے بھر گئیں لیکن بازاروں میں اور گھروں میں گناہوں کی گندگیوں میں کوئی فرق نہیں آیا. پتہ نہیں کیسی نماز ہے، کب اس کو صحت اور طاقت آئے گی کہ یہ میرے اندر لحاظ پیدا کر دے کہ نماز بھی اللہ کا حکم ہے، حلال کھانا بھی اللہ کا حکم ہے، نماز بھی اللہ کا حکم ہے، پردہ اور حیا اور غیرت بھی اللہ کا حکم ہے، نماز بھی اللہ کا حکم ہے، امانت اور دیانت اور سچائی بھی اللہ کا حکم ہے. تو فرمایا نماز اگر اصلی طاقت کے ساتھ ہو اور صحت مند نماز ہو تو پھر گناہ اور نمازی میں جوڑ باقی نہیں رہتا، پھر یہ الگ الگ ہو جاتے ہیں. نماز کی تاثیر بتائی ہے. اور پھر فرمایا لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کے پاس معجزہ کوئی نہیں. فرمایا قرآن سے بڑھ کر اور کیا معجزہ ہوگا؟ قرآن ایک زندہ کتاب ہے، اور یہ میں نہ پڑھنا جانتا تھا نہ لکھنا جانتا تھا اور میری زبان سے اس کلام کا جاری ہو جانا، یہ کتنا بڑا اعجاز ہے جو اللہ نے مجھے معجزے کی شکل میں عطا فرمایا ہے. پھر اللہ رب العزت نے عذاب کی جلدی مچانے والوں کو تنبیہ فرمائی، اس کا ایک وقت مقرر ہے، اور اہل ایمان سے کہا ایمان والی زندگی اختیار کرو، اگر تمہیں اس ایمان کی حفاظت کے لیے ہجرت کرنی پڑے تو ہجرت کر لو. پھر جب آدمی ہجرت کرتا ہے تو اسے یہ فکر لائق ہوتی ہے کہ میرا گھر کا چولہا کیسے جلے گا اور میرے معاش کا مسئلہ کیسے حل ہوگا. تو فوراً تسلی دی، فرمایا اڑتے ہوئے پرندوں کو ایک نظر سے دیکھ لو، انہوں نے کتنی فیکٹریاں اور کتنے خزانے اکٹھے کر رکھے ہیں، وہ گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام وہ پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں. جو اللہ انہیں کھلائے گا وہ اللہ تمہیں بھی کھلائے گا. روزی کا معاملہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، کسی بندے کے پاس نہیں ہے، جس کے لیے چاہتا ہے دے دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے روک لیتا ہے. پھر دنیا یہ ہے بھی کتنے دن، پھر یہ دنیا ہے بھی کتنا دن، لعب و لہو، یہ تو لہو و لہو ہے، کھیل تماشا ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. یہ کفار بھی چند دن یہاں نفع اٹھا لے، فائدہ اٹھا لے، پھر ان کا انجام برا ہی ہے. پھر فرمایا کہ اگر تم اللہ کے راستے میں اور اللہ کی طرف آنے میں کوشش اور مجاہدہ کرو گے پھر تمہارے لیے اللہ راستے بھی آسان کر دے گا. تم قدم اللہ کی طرف اٹھاؤ گے، تم اپنے ارد گرد اللہ کی مدد اور نصرت کو محسوس کرو گے کہ تمہارے لیے اس پہ آنا آسان ہو گیا. میرے عزیزو، اللہ کی طرف سے کسی بندے کے لیے بھلائی کا فیصلہ ہو جائے، اللہ کی طرف سے کسی بندے کے لیے بھلائی کا فیصلہ ہو جائے تو اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے لیے اسلام کا ہر حکم آسان ہو جائے. کسی کے لیے اللہ کی طرف سے بھلائی کا اور خیر کا فیصلہ ہو جائے تو اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کی زندگی میں اسلام کا ہر حکم آسان ہو جائے. اگر اس کے لیے ظہر پڑھنا آسان تو فجر پڑھنا بھی آسان ہو جائے، اگر اس کے لیے نماز پڑھنا آسان، زکات دینا بھی آسان ہو جائے، اگر اس کے لیے زکات دینا آسان تو حیا اور غیرت کا پردہ کرانا بھی اپنے گھروں میں آسان ہو جائے، اگر اس کے لیے روزے حج کرنا آسان، اس کے لیے لقمہ حلال اختیار کرنا بھی آسان ہو جائے، اس کے لیے صدقہ کر خیرات کرنا آسان تو اس کے لیے حرام آمدنی سے بچنا بھی آسان ہو جائے، کسی خوش نصیب کو یہ دولت مل جائے کہ اسلام کا ہر حکم اس کے لیے آسان ہونے لگ جائے، تو یہ اللہ نے اس کے لیے بھلائی اور خیر کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ پھر سورہ روم کا آغاز ہے جس میں اللہ نے ایک پیشن گوئی کا تذکرہ فرمایا، اور یہ اس پیشن گوئی کا پورا ہونا پھر قرآن کی سچائی اور صداقت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ وہ پیشن گوئی یہ ہے کہ کچھ ہی عرصے بعد روم والے ان ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے۔ دنیا کا مادی نقشہ بالکل اس کے مخالف نظر آ رہا تھا، روم اندر سے بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا اور اس کی باہر کی سرحدیں بھی پوری طور پہ غیر محفوظ تھیں، اور اس موقع پہ قرآن جب یہ پیشن گوئی کر رہا تو مشرکین مسلمانوں سے مزاح کرنے لگ گئے، یہ کیسی پیشن گوئی ہے کہ ایران کو بھی شکست ہوگی، رومی انہیں شکست دے دیں گے، اس لیے کہ ایرانی اس وقت وہ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، مشرک ہوا کرتے تھے، تو مکہ کا مشرک بھی خوش ہوتا تھا کہ وہ جیت رہا ہے، کامیاب ہو رہا ہے، اور رومی وہ عیسائی مذہب کے قائل تھے، اہل کتاب تھے، تو ان کی شکست پر مشرکین خوش ہوا کرتے تھے، لیکن قرآن نے پیشن گوئی کر دی کہ ان قریب رومی غالب آنے والے ہیں۔ جب یہ تذکرہ مشرکین کے سامنے آیا تو انہوں نے مذاق اڑایا، چند دنوں کے بعد 9 سال کے اندر اندر اللہ نے رومیوں کو پھر فتح دے دی، اور یہ قرآن کی پیشن گوئی پوری ہوئی، اور عین اسی دن جس دن رومی فاتح بن رہے تھے بدر کے مارکے میں اور بدر کے میدان میں، اہل ایمان کو اللہ مشرکین پر فتح دے رہا تھا، یہ وہی دن تھا۔ یوں اللہ رب العزت نے یہ پیشن گوئی پورا فرمائی، فرمایا یہ دنیا کے مادی نقشے جانتے ہیں لیکن اللہ کی قدرت کو یہ نہیں سمجھتے، اور اللہ کے رازوں کو اور اللہ کی معرفت سے یہ جاہل ہیں، انہیں کیا پتا اللہ کی شان اور اللہ کی قدرت کیا ہے۔ پھر زمین و آسمان پہ پھیلے اللہ کی قدرت کے نقشے اللہ نے ان کی طرف متوجہ کیا اور فرمایا میری قدرت کی نشانیاں دیکھو، تمہیں پیدا کیا ہے اور مٹی سے پیدا کیا ہے، اور پھر تم سے سلسلے چلا دیے ہیں، تمہاری میاں بیوی کا ایک سلسلہ ہے، پھر اللہ نے تمہارے اندر محبت رکھ دی ہے، اور میاں بیوی کے اس پیارے رشتے کا حسن ہے کہ شوہر بیوی سے اور بیوی شوہر سے سکون حاصل کرے، پھر اللہ کی قدرت ہے، اس نے رات اور دن کا یہ سارا نظام بنایا ہے، رات کا آنا دن کا آنا، یہ سارے اللہ کی قدرت کے نقشے ہیں، جس میں قدم قدم پہ تمہیں اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت سمجھ میں آنی چاہیے۔ پھر اللہ کی قدرت کا تذکرہ فرمایا، یہ ساری مثالیں اللہ تمہیں پیش کرتا ہے کہ تم ایک اللہ کی طرف یکسو ہو جاؤ اور ہر قسم کے شرک سے برات کا اعلان کرو۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، اس زمین پہ جو تمہیں فساد زمین کے اوپر نظر آتا ہے یا سمندر اور دریا کے اندر نظر آتا ہے یا فضاؤں اور ہواؤں میں نظر آتا ہے، یہ کوئی اچانک نہیں ہوتا، یہ اتفاقی نہیں ہوتا، بلکہ انسانی بدعمالی کا نتیجہ وہ زمین پر بھی ظاہر ہوتا ہے، سمندر اور دریاؤں میں طغیانی کی شکل میں بھی نظر آتا ہے، ہواؤں کے اندر تند و تیزی بھی ان بدعمالیوں کی نجیزے سے ظاہر ہوتی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم، اور یہ عذاب کے نقشے اللہ دنیا میں اس لیے چکھاتا ہے کہ شاید یہ بندہ اس سے عبرت پکڑے اور اللہ کے طرف رجوع کرے اور اپنی زندگی کا انداز بدلے، اسی کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ کی قدرت، اللہ کی بڑائی ہے، اور پھر انسان کو خود اپنی ذات کی طرف متوجہ کیا کہ دیکھ تو کمزور ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ تیرے اندر توانائی آتی ہے، اور پھر تو طاقت اور قوت پکڑتا ہے، اور پھر اس کے بعد تیری قوت اور طاقت پھر کمزوری کی طرف لوٹ جاتی ہے، یہ سارا تمہاری زندگی میں یہ سارے مراحل اور یہ تبدیلیاں لانے والا ایک اللہ کی ذات ہے، خود اپنے من پہ غور کر تجھے اللہ کی معرفت اور قدرت سمجھ میں آ جائے گی۔ پھر سورہ لقمان ہے جس کے شروع میں محسنین کی صفات کا قائم کرنے والے، نماز زکات دینے دینے والے اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنے والے، اللہ کی طرف سے ہدایت پہ چلنے والے، ان کی تعریف فرمائی. پھر لہو لعب میں لگ کر اور لہو لہو کے سامان کو عام کر کے لوگوں کو رائے حق سے محروم کرنے والوں کی مذمت فرمائی. پھر حضرت لقمان حکیم کی نصیحت اپنے صاحبزادے کی، اور ایک سعادت مند باپ اپنے بیٹے کو ایسی نصیحت کیا کرتا ہے، اور یہ نصیحتیں اللہ کو ایسی پسند آئیں کہ قرآن کے اوراق میں محفوظ کر دیا کہ قیامت تک آنے والے باپ کے لیے اولاد کی تربیت کا ایک نقشہ آ جائے. تو باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے، بیٹے اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، یہ شرک بڑا ظلم ہے. ان شرک لظلم عظیم، یہ شرک بڑا ظلم ہے. شرک نہ کرنا، نہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، نہ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، نہ اس کی شان میں اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، وہ اکیلا اور یکتا ہے. پھر ساتھ ضمناً اللہ نے فرمایا کہ والدین کے حقوق کا تذکرہ فرمایا، اور پھر حضرت لقمان حکیم کے نصیحتوں کا سلسلہ. وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹے، دنیا میں جہاں بھی ہو، پہاڑ میں ہو یا سمندر کے لہروں کے نیچے ہو یا کسی پہاڑ کی اوٹ میں ہو، دریا میں ہو یا زمین کے اوپر ہو یا زمین کے نیچے ہو، کہیں بھی ہو، خیال کرنا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. اللہ تجھے دیکھ رہا ہے اور تیرا سب کچھ کیا تیری آنکھوں کے سامنے آئے گا. پھر کہا، بیٹے نماز قائم کیا کر، نماز قائم کیا کر، اور برائی سے روکا کر، اور اچھائی کی تلقین کیا کر، اور جو تکلیف پہنچے ان حالات میں اس پہ صبر کیا کر. ایک نقشہ اولاد کی تربیت کا یہ دیکھو، اور ایک ہمارے اولاد کی تربیت کا نقشہ بھی کچھ میل کھاتا ہے، کچھ میل کھاتا ہے. یہ باپ اپنے بیٹے، یہ قرآن تو کہانیاں نہیں ہیں، یہ تو قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اور میرے اور آپ اور مسلمانوں کے لیے رہنمائی کی کتاب ہے کہ اولاد کی تربیت کرنی ہے. یہ اولاد کا ماں باپ پہ حق ہے، انہیں اللہ کا بناؤ، انہیں اللہ کا بناؤ، ان کی ایمانی دینی تربیت کرو. اور یہ باپ سعادت مند تربیت کر رہا، بیٹے نماز پڑھنا، نماز قائم کرنا، برائی سے روکنا، اچھائیوں سے برائی سے روکنا، اچھائیوں کی طرف بلانا. اور اس پر حالات آئیں، لوگ تانے دیں، لوگ باتیں سنائیں، لوگ رسوا کریں، صبر کرنا، صبر کرنا، یہ بڑے باہمت لوگوں کا کام ہے. اور پھر اس کی اخلاقی تربیت کی، ہاں بیٹے اپنی چال میں درمیانہ رویہ اختیار کرنا، اور تکبر نہ کرنا، تکبرانہ لہجہ بھی نہ ہو، تکبرانہ چال بھی نہ ہو، اور زور سے اور چیخ کے اور چلا کے باتیں نہ کرنا، یہ گدے کی آواز ہے. اللہ کو ایسے متکبرانہ لہجے پسند نہیں ہیں، اس کی مذمت فرمائی. پھر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا تذکرہ، زمین و آسمان کا یہ سارا نظام، اور پہاڑوں کا، زمین کا یہ مسخر کر دینا، راستے اس میں ہموار کر دینا، اور پھر ضابطہ بتایا، جو بھی اللہ کی طرف اپنے آپ کو حوالے کرے گا اور اس میں فرما برداری کرے گا، اس کے لیے اجر ہے. اور اللہ کی قدرت اور اللہ کی شان تو اتنی ہے کہ سمندر اور دریا کا یہ سارا پانی سیاہی بن جائے، اور سارے فرشتے اور ساری مخلوق لکھنے پہ بیٹھ جائے، اور زمین پہ چھاتی بھی سارے لگے درختوں کے قلم بنا دیے جائیں، یہ سب کچھ ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی مدح اور تعریف ختم نہیں ہوگی. اور اس اللہ کی قدرت کا تذکرہ ہے. اور پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ ہی ہے جو یہ جانتا ہے قیامت کب آئے گی، بارش کتنی اور کب تک ہوگی، اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے اور کیوں ہے، اور کل تم کیا کرو گے، کسی کو راضی کرو گے یا ناراض کرو گے، تمہاری موت کہاں آئے گی، یہ سب اللہ کے علم میں ہے. پتہ نہیں تمہیں بھوکی موت آتی ہے اور پیاسی موت آتی ہے، اپنوں میں آتی ہے یا بیگانوں میں آتی ہے، اس کا علم اللہ کے پاس ہے. پھر اگلی سورت ہے جس کے شروع کے اندر بھی قرآن کی عظمت کا تذکرہ ہے. پھر اللہ کی قدرت کے زمین و آسمان کو اس نے پیدا کیا، اور پھر سارا نظام بھی اللہ ہی چلانے والا ہے، اور وہ اگر اجازت نہ دے تو کوئی سفارش نہیں کر سکتا، اسی کا ایک حکم اکیلا اللہ کی ذات چلتا ہے. پھر آخرت کی منظر کشی کا تذکرہ ہے کہ مجرم نافرمانی اور اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اس کا سر جھکا ہوگا، ذلت اور رسوائی چھائی ہوگی، اور کہے گا اللہ واپس موقع دے دے، مہلت دے دے، نیک بن جاؤں گا، فرما بردار بن جاؤں گا. اس کی مذمت فرمائی. پھر اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ جو راتوں کو ان کے پہلوؤں بستروں سے الگ رہتے ہیں اور قیام اور رکوع میں اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، خوف بھی رکھتے ہیں اپنے بد اعمالیوں سے، امید بھی رکھتے ہیں اللہ کی رحمت سے، اسی کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا. پھر مجرموں کی سزا کا تذکرہ ہے، اور پھر سورہ احزاب ہے جس کے آغاز میں اللہ نے اہل ایمان کو نصیحت فرمائی، تقوی اختیار کرتے رہنا، منافقین کی اتباع نہ کرنا، اللہ پہ بھروسہ رکھنا، اللہ پہ بھروسہ رکھنا. اور پھر مشرکین کے ہاں مکہ جہلیت میں کچھ غلط رسوم تھی کہ دل دو ہوا کرتے ہیں، فرمایا ایک ہی دل ہوا کرتا ہے، اور ایک دل میں ایک چیز ہوتی، یا ایمان ہوتا ہے یا کفر ہوتا ہے، دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. اور جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، اس کو اپنی اصلی باپ کی طرف منسوب کر کے پکارا کرو. اور پھر یہ ہے کہ کسی نے اپنی بیوی سے کہہ دیا انت علیہ کا ظہری امی، کہ تو میری طرح اپنی ماں کی پشت کی طرح ہیں، تو زمانے جاہلیت میں یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی، اس کے بارے میں ہدایت دے دی، فرمایا اگر کفارہ دے دے گا تو یہ ختم ہو جائے گا اور یہ دوبارہ اس کی بیوی بن جائے گی، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر امہات المؤمنین کی عظمت کا تذکرہ کہ تمہاری روحانی مائیں ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کا تعلق دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اور محبت سب سے زیادہ ہوتی ہے، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر غزوہ احزاب جسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، ساری دنیا کا کفر مدینہ کی اس چھوٹی سی ریاست پر حملہ آور ہوا، جہاں یہودی بھی اور جہاں مشرکین بھی اور جہاں منافقین بھی، ساری دنیا کا نیٹو فوج اکٹھی تھی مسلمانوں کی ریاست ختم کرنے کے لیے، اور وہ چاہتے تھے کہ اس اسلام کا جو یہ چراغ جل رہا ہے اسے گل کر دیا جائے، ورنہ اسلام اگر اصلی شکل میں روشن ہو گیا تو یہ دنیا کے اندر پھیلتا چلا جائے گا، پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کی روشنی کو نہیں روک سکتی. اس لیے ابتدا ہی سے اس چراغ کو گل کر دو. کفار بھی اکٹھے ہیں، یہودی بھی اکٹھے ہیں، منافق بھی اکٹھے ہیں، ان سب کا اکٹھا ہوا حضرت سلیمان کے فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے مسلمانوں نے مدینہ کے اطراف سے خندق کھودی، اس کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا، اور خوب کفر اپنی پوری طاقت کے ساتھ آیا، اس نے وہاں باہر پڑاؤ ڈالے رکھا. کچھ عرصے کے بعد اللہ رب العزت نے تند و تیز ہوائیں چلی جس سے ان کے خیمے اور ان کا ساز و سامان سب کچھ بکھر گیا، اور نا مراد ہو کے واپس لوٹے. ان منافقین کا بھی تذکرہ جو اس موقع پہ بغلیں بجا رہے اور خوشیوں کا اظہار کر رہے کہ آج مسلمانوں کا اور ان دینداروں کا نام و نشان مٹ جائے گا، ان کی بھی اللہ رب العزت نے مذمت فرمائی کہ یہ منافق تو اسی موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں، اور ایسے موقع پہ ان کی زبانیں بڑی تیز چلتی ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی خندق کھودنے میں شامل تھے، اور خندق ایسے حال میں کھودی کہ آپ کے پیٹ پہ پتھر باندھی ہوئی ہیں، اور یہ پیٹ پہ پتھر باندھنا کمر کو سیدھا کرنے کے لیے تھا، بھوک کی وجہ سے کمر جھک رہی تھی، صحابہ بھی کمر پر پتھر باندھی ہوئی ہے، اور اس حال میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں کو تسلی دے رہے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ. میرے عزیزو، اللہ کا نبی چاہتا تو اللہ سے فریاد کرتا، احد پہاڑ سونا بھی بن سکتا تھا، لیکن آنے والی امت بھی تو تھی، اس نے بھی تو زندگی گزارنی تھی، اور کفر کے ارد گرد ماحول میں زندگی گزارنی تھی، ان پر بھی تو سختی آنی تھی، ان پر بھی تو آزمائشیں آنی تھی. نبی نے آزمائش کی زندگی دکھا کر امت کے لیے تسلی کا سامان پیش کر دیا کہ تمہارا امام اور تمہارا مقتدا اور تمہارا پیشوا اور تمہارا رہبر اور کائنات کا سب سے بڑا انسان دین کی خدمت کے لیے کیسی مشقت اور مجاہدے اور تکلیفیں اٹھاتے ہیں. وہ اپنا نمونہ پیش کیا اور یوں خندق مار رہے اور ساتھ صحابہ کو تسلی بھی دے رہے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، یہ چند دنہ مشقت کی اور مجاہدے کی زندگی ہے، اگر اللہ کی خاطر یہ زندگی قربان ہو جائے اور اللہ کی خاطر یہ مجاہدے اور مشقتیں برداشت ہو جائیں تو گھاٹے کا سودا نہیں ہے، آخرت بہت قیمتی بن جائے گی۔ وہ اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا اور اہل ایمان سے کہا کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے، اللہ کی زندگی اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اور پھر اس وقت کا جو منظر تھا کہ سارا کفر جب مدینہ پہ حملہ آور ہوا تو ایمان والے گھبرائی نہیں، اور ایمان والے جسے کہیں کہ اسلام سے دستبردار نہیں ہوئے اور منافقوں اور یہودیوں کے ساتھ نہیں ساتھی نہیں بنے، بلکہ اس موقع پہ ایمان والوں کا انداز کیا تھا، ولما را المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، ایمان والوں نے کہا ہاں اللہ نے کہا تھا، اللہ کے رسول نے کہا تھا، جب تم دین کو اختیار کرو گے کفر تمہارے خلاف متحد ہو کے اکٹھا ہو جائے گا۔ واقعی آج اللہ کا وعدہ سچا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا جب دین پہ چلو گے اور پوری دینی اور معاشرتی اور ریاستی زندگی اور پورے اجتماعی نظام تمہارا دین کے مطابق ہوگا، کفر تمہیں برداشت نہیں کرے گا اور کفر تمہارے خلاف سازشیں کرے گا۔ تو ایمان والوں نے جب یہ کفر کو اپنے خلاف اکٹھے دیکھا اور منافقین کو اپنے خلاف اکٹھا دیکھا، گھبرائی نہیں، ہمت نہیں ہاری، حوصلہ نہیں ہارا، کسی شک اور تردد میں نہیں پڑے۔ قرآن کہتا ہے ان کا ایمان اور بڑھ گیا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے سچ کہا ہے، اور آج اس کی سچائی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور یوں ان کا ایمان بڑھ گیا۔ اور فرمایا پھر کچھ جان باز تو اہل ایمان میں ایسے ہوتے ہیں کہ جان کا نذرانہ اللہ کی دین کے لیے پیش کر دیتے ہیں، اپنی نظر پوری کر دیتے ہیں، اور کچھ انتظار میں ہیں کہ وہ گھڑی کب آئے جب میرا خون اور میری جان بھی اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ کے دین کے خاطر میری جان بھی قربان ہو جائے۔ اللہ نے ان کی مدح اور تعریف فرمائی۔ پھر اللہ رب العزت نے غزوہ بنو قریظہ کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ نے ایمان والوں کو بغیر لڑائی کے بہت سارا مال غنیمت عطا فرمایا، اور فرمایا یہ سب ہم نے کیا ہے اور اپنی قدرت اپنی نصرت سے کیا ہے۔ پھر اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے متعلق ایک ہدایت ہے، انشاءاللہ وہ 22 بارے کے ساتھ عرض کروں گا۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔